ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. معراج عشق ان کا عنوان ہے. معراج عشق, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم اپنی نوجوانی کے عمر میں, تقریباً 17 یا 18 برس کی عمر مبارک تھی حضرت کی, اس وقت یہ نظم لکھی تھی. اور حضرت والا رحمہ اللہ نے یہ نظم چتاری منزل علی گڑھ میں لکھی تھی, جہاں ایک نواب صاحب کے ہاں حضرت اقدس شاہ پھول پوری رحمہ اللہ کے ساتھ ہمارے حضرت بھی مہمان تھے. تصور کیجئے کہ ان اشعار میں خدا تعالیٰ کی کیسا تعلق اور کیسی محبت بھری ہوئی ہے کہ اس نوجوانی کی عمر میں جہاں خواہشات کا ایک سیلاب ہوتا ہے, ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی کیا کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک ذرہ بھی اگر عطا فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یعنی اگر دنیا بھی میری جنت بن جائے, رہوں روز و شب گرچہ باغِ ارم میں, وہ دو کا غم اگر دل میں نہیں ہے تو اگرچہ دنیا میں میرے پاس ہر قسم کی عیش و عشرت کا سامان ہے, مال و دولت کے ڈھیر بھی ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, ہر طرح کی عیش و عشرت ہے, سلامی بھی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم دل میں نہیں ہے تو میرے لیے یہ ساری راحت زہر سے کم نہیں ہے. رہوں رو منظر یہی تھا کہ نواب صاحب کا بنگلہ تھا, بڑے نواب تھے تو سجاوٹ خوب ہوئی بھی تھی, باغات بھی تھے اور گملوں کے جھرمٹ تھے, کیاریاں, خوبصورت پھول وغیرہ سب. تو اس پس منظر کو بیان کیا ہے.
بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ, یہ رنگین نظارے, ارے
اب اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو رہے. تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری، تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت بھی ہوں میں ناری، تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت بھی ہوں میں ناری، محبت کی دل پر لگے درد ساری، میری کامیابی آ جائے ناری، میری جان کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھ تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، مجھ تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھ تیرے کوئی ہمارا.
جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، گناہوں کو انسان چھوڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی محنت کرتا ہے اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، دو کام کرنے ہیں، طاعت تو اپنی جگہ ہے ہی، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اور عمرہ اور جو مثبت عبادت ہیں، لیکن جب انسان خاص طور سے گناہوں کو چھوڑنے کی محنت کرتا ہے تو یہ اس کی محبت کی علامت ہے. دو چیزیں، گناہ چھوڑنا اور سنت پر عمل کرنا. سنت پر عمل کرنے سے تو نفس ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے صحابہ سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمانے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. سنت کا راستہ ایسا محبوب ہے اللہ کو کہ جو ان کے محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اسے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، محبت فرمانے لگتے ہیں کہ اس کا ظاہر اس کا باطن میرے نبی کی شکل میں ہے، میرے نبی جیسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کو بھی پیار آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے. دوسرے یہ انعام ملتا ہے کہ گناہوں کو بھی وہ معاف فرما دیتے ہیں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں. تو سنت ایسا راستہ ہے، گناہوں کی بھی معافی ہے اس میں اور اللہ کی محبت کا وعدہ بھی ہے. تو جب انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اصلی محبت کی دلیل گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ طاعت میں عبادات میں تو مزہ آتا ہے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے، تو اس میں تو نفس بھی شامل ہو سکتا ہے کہ جب تک آدمی کو مزہ آتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ذکر میں دل نہیں لگتا تو نادان لوگ ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذکر بے فائدہ ہے. حالانکہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ لطف کا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے، یہ لطف کا غلام ہے کہ میرا غلام ہے، اس کو لطف سے محبت ہے، لطف کی چاہت ہے، لطف کی خواہش ہے، یا یہ مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو ضرور میرا نام لیے جائے گا. تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب لطف نہیں آتا تو ذکر چھوڑ دیتے ہیں. تو ذکر کرنے میں، طاعت مثبتہ میں نفس شامل ہو سکتا ہے کہ مزہ آتا ہے اس لیے کرتے ہیں، اللہ کے نام لینے میں مزہ کیوں نہ ہوگا، اللہ اللہ دونوں عالم کا مزہ اس مرشد کے میخانے میں ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے. اور فرمایا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اور نام اونچوں بر زبان میر ود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود. جب اے اللہ میں آپ کا نام لیتا ہوں، آپ کا پیارا نام لیتا ہوں، محبت سے آپ کو میں یاد کرتا ہوں، تو میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نام لینے میں تو مزہ آئے گا، لیکن عشق کی علامت، اس کی دلیل ہونی چاہیے. کوئی امتحان ہوتا ہے ہر چیز کا، تو یہ امتحان ہے. کہ جب گناہ سے بچنا ہوتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، ذرا نفس کو توڑنا پڑتا ہے، دل کو توڑنا پڑتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہمارا دل ہم کو پیارا ہے، ہماری طبیعت ہم کو پیاری ہے، یا اللہ اور اس کا قانون ہمیں پیارا ہے. تو لہٰذا یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ سے عشق و محبت کی علامت، یہاں دعوے کی دلیل مل جاتی ہے، علامت پیدا ہوتی ہے کہ واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ہم صرف اپنی طبیعت کے غلام ہیں. تو اس لیے گناہ چھوڑنا اور سنت پر عمل کرنا، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور خدا تعالیٰ کے قرب میں زبردست اضافہ کرنے والے ہیں، اور عشق کی، سچے عشق کی یہ دلیل ہے. تو محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی منع کی بھی باتوں سے بچتا ہے اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالی نے انسانیت کا سب سے بہترین، سب سے حسین نمونہ بنا کر بھیجا تھا، اس حسین نمونے کی نقل کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آتا ہے. اور اسی طرح سے دل پر ضرب کاری لگتی رہتی ہے، محبت کی ضرب لگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا عشق کامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے سرفراز فرمائے. تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، محبت کی دل پر لگے ساری میری کامیابی آ جائے باری، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے بجز تیرے، کوئی ہمارا نہیں ہے. اب جو واقعہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کڑی آزمائش میں ڈالا، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا، ظاہری حکم بھی نہیں آیا، اسباب بھی نہیں، ایک خواب دکھلایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اور ان کے بیٹے بھی کیسے بیٹے تھے، نبی تھے، وہ بھی آخر انہیں بھی نبی نے ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا اور بیٹے سے ذکر کیا. بیٹے سے ذکر اس لیے کیا کہ ان کو اپنے بیٹے کا امتحان مقصود تھا، کرنا تو کام وہی تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، کرنا تو کام ان کو وہی تھا، جانتے تھے کہ نبی کا خواب، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور وہ اسی طرح کام کرنا ہوتا ہے. تو جانتے تھے کہ ذبح کرنا ہے، لیکن ذرا اپنے بیٹے کا بھی امتحان لے لیا اور پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے فوراً ہی عرض کیا، ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین، کہ آپ مجھے من الصابرین، کہ آپ ضرور مجھے پائیں گے صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے. تو ایسے صابر اور شاکر تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ میرے باپ نبی ہیں، ان کا خواب وحی ہے. اور اس قدر اعجاز قلب و جگر کا اور پسر سے اعجاز تسلیم سر کا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیے کہ انہوں نے کیا اپنے تدبیر بھی کی اس کے ساتھ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا کہ اللہ کے حکم کی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے، اولاد کی محبت میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے، تو ان کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ ان کا چہرہ، معصوم چہرہ دیکھ کے کہیں میں اللہ کا حکم پورا کرنے سے رک نہ جاؤں. معلوم ہوا تدبیر کی بھی ضرورت ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے تدبیر بھی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف امتحان ہی مقصود تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی بشارت آئی، قد صدقت الرؤیا، سبحان اللہ، اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بشارت، ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا، سرٹیفکیٹ خداوندی، کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا، خلیل ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی ذات کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے تو کس قدر اطمینان اور خوشی اور سکون. اور احکم الحاکمین جب کسی کو سرٹیفکیٹ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جگہ جگہ اپنے پیغمبروں کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، بے شک وہ ہمارے سچے بندے تھے، بے شک وہ ہمارے بھیجے ہوئے میں سے تھے، بے شک اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں سے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اعزازات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو محض امتحان ہی مقصود تھا، اصل میں وہ عمل مقصود نہ تھا، ذبح مقصود نہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا اور اس پر ان کی چھری چلی اور وہ قربانی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محفوظ کر لیا کہ اب ہر سال ہم یہ سنت ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہر صاحب استطاعت اور استعداد پر کہ وہ قربانی کرے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ درجہ نہیں ملے گا ہم کو جو پیغمبر کا درجہ، لیکن جو ثواب پیغمبر کو ملا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، ہر قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بشرط اخلاص وہی ثواب اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیا ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کا۔ تو معلوم ہوا کہ سعی کرنا مقصود ہے، ہمارا کام ہے سعی کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی حیات رکھا اور ان پر کس قدر انعامات کی بارش فرمائی۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہمیں بھی چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارواں چاہیے۔ ہم سے خون ارما چاہیے، اپنی خواہشات، بری خواہشات کا خون۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص، یہ جان کے بدلے جان کا بدلہ لینا، یہ بدلہ جان لینا نہیں، در حقیقت اس میں ایک حیات پوشیدہ ہے، ایک انسانیت زندہ ہو جاتی ہے۔ کہ جب ایک انسان کسی کو ظلمن قتل کر دیتا ہے تو پھر ساری انسانیت چونک جاتی ہے، جب اس کا بدلہ لیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں، تو ساری انسانیت چونک جاتی ہے، ہوشیار ہو جاتی ہے کہ اس کا انجام تو بڑا بھیانک ہے، لہذا تمام انسانیت پھر ظلم کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حیات ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے مرشد رحمہ اللہ، کیونکہ عارفین حضرات کو خدا تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے نصائح، بڑے بڑے اسرار اور حکم نصیب فرماتے ہیں۔ میرے مرشد رحمہ اللہ مولانا رومی کے اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یہ اپنی خواہشات کا ہم خون جو کرتے ہیں نا، خواہش آئی تقاضا آیا، یہ ظلم ہے، اور اس کو توڑ دینا، اس کو قتل کر دینا، اس پر اللہ کے حکم کی تلوار چلا دینا، یہ گویا قصاص ہے۔ قصاص، یہ بدلہ لیا ہم نے، کیوں تو انہیں گناہ کا سوچا، ہرگز نہ کرنے دیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، ہرگز نہ، تو اے نفس تجھے ہرگز اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلنے دیں گے، اللہ کے حکم کی تلوار تیری گردن پر ہم مسلسل چلاتے رہیں گے۔ تو یہ ہر بدلہ، ہر یہ خواہش کا جو قتل ہے، خواہش کا قتل، یہ ایک حیات زندہ ہو جاتی ہے۔ نفس خود را کش جہان زندہ کن، جو اپنے نفس کو مٹاتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، ایک جہان کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ قصاص ہے، اپنی خواہشات کے خون کا بدلہ لینا، خواہشات کو قتل کر دینا، اس سے ہماری ایمانی حیات پیدا ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چراغ کی بتی جب جلتی رہتی ہے، جلتے جلتے اس پر گل آ جاتا ہے، اس کی خاک، اس کی راکھ جمع ہونے لگتی ہے، جس سے وہ بتی جو ہے اس کے اوپر راکھ ہونے کی وجہ سے، راکھ تو جلتی نہیں ہے تو وہ تازہ بتی مانگتی ہے، تو جب اس راکھ کو کاٹ دیتے ہیں، جو گل آیا ہوا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں قینچی سے، گویا اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو روشنی بڑھ جاتی ہے چراغ کی۔ اسی طرح سے ہمارے ایمان کے چراغ کی روشنی ہر خواہش کے قتل پر بڑھ جاتی ہے، ہر نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی جمع ہو جاتی ہے، موجود ہو جاتی ہے، اللہ کی عطا ہو جاتی ہے۔ پھر نظر کی حفاظت کی، پھر دوبارہ اپنی خواہش کا قتل کیا، پھر حلاوت ایمانی نصیب ہوئی، پھر نظر کی حفاظت کی، پھر تقاضا آیا نظر کی حفاظت کی، پھر اس کو دبا دیا، کچل دیا، قتل کر دیا، ایمان کی روشنی اور بڑھ گئی اور بڑھ گئی اور بڑھ گئی. اس طرح بڑھتے بڑھتے ایمان جو ہے دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خواہشات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے صدق دل سے. جو بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, سنت کے خلاف ہو اور غیروں کا طریقہ ہو, اے خدا ہم سب کو اس سے اپنی پناہ دے دیجیے. یہ واقعہ ہے,
یہ ہے عشق میرے کس بشر کا بنائے ذبیحہ جو اپنے سر کا, یہ ہے عشق میرے کس بشر کا بنائے ذبیحہ جو اپنے سر کا, کدھر رہے عقل ہو جگر کا,
کدھر مانے باپ کدھر مانے بیٹا,
ادھر سے قلب و جگر کا پسر سے تسلیم سر کا, ادھر سے قلب و جگر کا پسر سے تسلیم سر کا, تیرے حکم پر کیا سہارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر یارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر یارا نہیں ہے.
اللہ سے جنت بھی پیاری نہیں, جنت بھی مخلوق ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہم کو کہ اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے, جنت سے بھی زیادہ مقدم ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے, جس کو پہلے شعر میں حضرت نے فرمایا تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری. دوزخ کا جو ہے مزہ سائقہ چکھے گا اگر جنت میں بھی اللہ کو نہ پائے گا. ایک بزرگ کا شعر ہے, سیدھے سادے دہقانی تھے وہ, کھیت یہ کھیت کھلیان کرتے تھے, لیکن ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت نے ان کو شعر کہنے کی توفیق دی, اور شعر بھی کیسا غضب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, اللہ کا دیوانہ, نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں, وحشت اس کو کہتے ہیں. عجیب شعر کہا ہے کہ جنت میں بھی وہ مزہ نہیں, اللہ کے بغیر اللہ خوش نہیں تو ہماری جنت جنت نہیں ہے, وہ دوزخ ہی ہے. یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں ہوں اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہیں, اللہ ہم سے خوش ہیں, تب تو ہم مزے میں ہیں, لیکن اگر اللہ ہم سے خوش نہیں تو یہ سب ہمارے لیے عذاب ہے, زہر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرمائے. کتنے سر کٹ گئے اللہ تعالیٰ پہ, کتنے لشکر کے لشکر اللہ تعالیٰ پر قربان ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی حسرت ہے, جنت میں اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں جن کا تصور بھی نہیں. پوچھیں گے تمہیں کوئی حسرت ہے, کوئی مزہ تمہیں یہاں کمی ہے مزے میں, تو کہیں گے کہ یا اللہ ایک حسرت ہے ہم کو کہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے اور ہم آپ کے نام پر اپنا سر کٹائیں, شہید ہو جائیں آپ کے نام پر, اور پھر ہمیں بھیجا جائے, پھر ہم شہید ہو جائیں, پھر ہمیں قتل کیا جائے, پھر ہمیں زندہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی چاہت تھی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے راستے میں قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں, پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ایک ذرہ ہی عطا فرما دے. ہم سے اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دی جاتی, سنتوں پر عمل کرنے میں جی نہیں لگتا, شوق نہیں ہے. جس چیز کا شوق نہ ہو, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عقل سے سوچے کہ ہمارا فائدہ کس میں, اور اس کے بعد اس کام کو بتکلف کرنا شروع کر دے, ضرور خدا تعالیٰ ہاتھ بڑھائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں, ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اس کی طرف دس ہاتھ آتے ہیں, اور چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. تھوڑے دن کی محنت ہے, چند روزے جہد کن باقی بخند, تھوڑے دن بتکلف محنت ہم کر لیں, اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیں کہ اے نفس ہم جب تک سنتوں پر عمل نہیں کریں گے ہم سوئیں گے نہیں. بستر پر بیٹھ کر پہلے اپنے اذکار کو ہم پورا کر لیں. تین مرتبہ استغفر اللہ، تسبیح فاطمہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور کچھ درود شریف، کم سے کم اتنا کچھ ہم کر کے سوئیں. اور سونے سے پہلے جو سنت احکام ہیں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ضرور ان کو انجام دیں. دیکھیں ہر سنت کا دنیاوی فائدہ بھی ہے. اللہ تعالی ہمارے بنانے والے، پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والے، اللہ تعالی فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے بارے میں نہ جانے تو کون جانے گا؟ کیا یہ انگریز اور کفار جنہوں نے ابھی سائنسی تحقیق کر کے کچھ معمولی فن بھی حاصل نہیں کیا، ابھی تک وہ کہیں پہنچے ہی نہیں، کوئی حد تھوڑی ہے کہ وہ کہیں کہ اب یہاں تک علم کی ختم، علم ختم ہو گیا، تحقیق ختم ہو گئی، اب آگے کچھ نہیں. ہر در پر نئے سینکڑوں دروازے کھل رہے ہیں، ہر سینکڑوں دروازے میں سے ہر دروازے پر سینکڑوں دروازے کھل رہے ہیں. خدا تعالیٰ کی تخلیق کی کوئی حد ہے؟ ان کی کوئی علم کی کوئی حد ہے؟ ان کی کوئی قدرت کی کوئی حد ہے؟ ان کی کوئی جو ہے تخلیق کی کوئی حد ہے؟ اللہ اکبر. تو کوئی بھی جو ہے اس میں حد میں جو ہے وہ نہیں پا سکتے. تو اللہ تعالی ہمارے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اور جو منشور اللہ تعالی نے ہمیں اسلام جیسے پیارے اور پاکیزہ مذہب کے طور پر دیا ہے، عطا فرمایا ہے. بھائی کیا کرتے ہو، آواز نہ کرو. اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ پیارا منشور اسلام عطا فرمایا ہے، اس نے ہماری دنیا کا بھی پورا فائدہ اور خیال رکھا گیا ہے، ہماری راحت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، ہمارے آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہے، ہماری طبیعتوں تک کا خیال رکھا گیا ہے. ہمارے بندوں کو کیا پسند ہے، ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، ان کے لیے کیا راحت کا باعث بنے گا، اگر ہم جانیں، اگر ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سیکھیں، احادیث مبارکہ ہم سنیں، دین کی باتیں ہم سنیں اور اسلام کے احکامات ہم صحیح طریقے سے سنیں. یہ واٹس ایپ پر اور نیٹ پر اور یوٹیوب پر نہیں، بلکہ بزرگوں سے سنیں، مشائخ سے سنیں، محدثین علماء کرام جو با عمل ہیں، علماء یزدانی سے سنیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کتنا پیارا اور با لطف دین ہے. ہمارا کیسا پیارا اور مزیدار دین ہے جس نے ہماری ہر قسم کی راحت کا اور ہر قسم کے فائدے کا خیال رکھا گیا ہے. اب مثلا آج ہم نے حدیث شریف پڑھی کہ ایک جوتے میں چلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک جوتا پہن کر مت چلو. اس لیے ہمارا یہ مکروہ تنزیہ ہے، تحریم حرام، شرن حرام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شاید کبھی جواز کی حالت میں، جواز کے بیان کے لیے ایک جوتے میں بھی تھوڑا سا چل لیے ہوں گے، تاکہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہے. تنزیہ معنی اس میں انسان کا فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہے کوئی نہ کوئی. تو ایک جوتا پہن کے چلنے میں بعض اوقات آدمی لڑکھڑا جاتا ہے، دوسرے پیر میں کچھ چبھ بھی جاتا ہے اور لج کے بھی گر جاتا ہے. اتنی باریک باریک باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اور بھی بہت سی باتیں، اتنے فائدے ہیں دین کے کہ کیا بتاؤں. تو ایک تو جسمانی فائدہ بھی ہے، دوسرا ہمارا روحانی فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی طریقے پسند ہیں، محبوب ہیں یہ طریقے. تو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے نفس کو پابند کریں، گناہ سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو پابند کریں. یہ زندگی تھوڑے دن کی ہے، بس اگر ساری عمر بھی ہم یہ مشقت جھیلتے رہے نا تو بھی میرے عزیزوں اور میرے ماؤں بہنوں، یہ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا. ساری عمر بھی اگر مشقت جھیلتے رہے اور ہمیں وہ کیفیات اور ثمرات نہ ملے جو بزرگوں نے اپنے حالات میں بتلائے ہیں کہ یوں یوں مزہ ملتا ہے دنیا میں رہنے کا. اول تو اللہ کی قسم، اگر ہم باقاعدہ 100% سنت اور شریعت پر چلنے والے ہو جائیں اور سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں، یقیناً یقیناً ہمیں بالغ زندگی ملے گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پاک سچا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا وعدہ ہے، ضرور بے ضرور اسے بالغ زندگی دیں گے. لیکن یہ کہ مثال کہتا ہوں کہ چونکہ انسان کمزور ہے، بشری کمزوریاں ہیں، تو وہ بات نہیں پا سکتا، وہ بات نہیں اس میں آتی، پوری طور پر عمل نہیں کر پاتا، گرتا پڑتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے. تو وہ بات اگر ساری زندگی بھی پیدا نہ ہو کہ دل کے اندر جنت سے بڑھ کر لطف نہ آ سکے بالفرض، تو بھی سستا سودا ہے. اور لگا رہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ضرور بن ضرور اپنی محبت کو غالب کر کے دنیا سے اٹھائیں گے، کامیاب اور کاموران اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، نامراد ہرگز نہ فرمائیں گے. ارے عزیزو، اتنی بڑی نعمت خدا تعالی نے ہمیں، سب سے بڑی دولت مفت میں دے دی ہے، یہ اشارہ ہے کہ تم تھوڑی سی محنت اور کر لو، بس تمہارا بیڑا پار ہے، تھوڑی سی محنت کر لو. اشارہ ہے کہ ایمان جنت کا ٹکٹ ہم نے تمہیں مفت میں ہی دے دیا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ دخول اولی بعض کا ہوگا بعض کا نہیں ہوگا؟ کہ بھائی جنت کا بھی کچھ اصول کچھ قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پاکیزہ ہی لوگ جا سکتے ہیں، پاک ہو کر لوگ جا سکتے ہیں. جنت گندے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، بد اخلاق لوگوں کی جگہ نہیں ہے، گناہگاروں کی جگہ نہیں ہے، بے حیاؤں کی جگہ نہیں ہے، بے وفاؤں کی جگہ نہیں ہے، اطاعت گزاروں کی جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، با وفا لوگوں کی جگہ ہے. اس لیے بھائی وہاں کے اصول ہے کہ وہاں سے تمہیں تھوڑی سی ٹھوک پٹائی کر کے، پاک صاف کر کے، کوٹ چھان کے جیسے صفائی کرتے ہیں، سونے کو آگ میں کوٹتے ہیں خالص کرنے کے لیے، تو اس طرح تھوڑی تمہاری پٹائی کرنی پڑے گی تاکہ تم پاک ہو جاؤ، کچرا وچرا سب وہاں نکل جائے تمہاری بد اخلاقیوں کا، تمہارے گناہوں کا، پھر ہم تمہیں پھر جنت میں ڈال دیں گے. لیکن میرے عزیزوں، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے روتے ہوئے، اور سوچو تو صحیح کہ جہنم کی کیسی کیسی وعیدیں ہیں، کیسی بری جگہ ہے، ایسی ایسی وادیاں ہیں جہنم کے اندر، عالم بے عمل کے لیے، یعنی جو کہتا ہے اور جان بوجھ کر وہ کام نہیں کرتا ہے، لوگوں کو تو تلقین کرتا ہے لیکن جان بوجھ کر اس سے بچتا نہیں ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے ایک ایسی وادی ہے جس کا نام ہی ویل ہے، ویل ویل معنی خرابی. اور جہنم اس وادی سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، ایسی بری گھاٹی ہے وہ. خدا تعالیٰ جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اس کی جھلک سے بھی ہے خدا، اس کی حرارت سے بھی ہماری حفاظت فرما. ہم تو دور دور بھی اس کی حرارت کا اللہ تحمل نہیں کر سکتے. ہمیں آپ اپنی مہربانی سے، اپنے خاص فضل و کرم سے، خاص عنایت سے، جیسا کہ آپ نے ہمیں ایمان مفت میں عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں جنت میں بھی اپنی مہربانی سے اللہ تو خلے وہی جنت نصیب فرمانا. تو یہ اشارہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالی نے اتنی زبردست نعمت ہم کو مفت میں دی، پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی، ایک چار دیواری ہمیں دے دی، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتے دار، یہ بھی مسلمان ہیں، گویا ایک چار دیواری ہے تاکہ ہمیں کفر کی ظلمت سے بچایا جا سکے. کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام. پھر یہ ملک جو پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، یہ بھی ہماری ایک چار دیواری ہے، ایمان کی چار دیواری، اسلام کی چار دیواری، یہ بھی خدا تعالیٰ کی ہمارے پر بڑی زبردست نعمت ہے. جتنے بھی اسلامی مملکتیں ہیں، یہ بھی ہمارے لیے چار دیواریاں اور اسلام کے قلعے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنی میں اسلام کا قلعہ بنا دے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما دے. تو یہ خدا تعالیٰ نے جب اتنی زبردست نعمت مفت میں دے دی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہم پھر ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قدر کرم اور احسان ہم پر فرمایا ہے تو ہم بھی تو کچھ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، گناہ سے بچنے میں خوب مشقت اٹھائیں. یقین کریں جان نہیں جائے گی. آپ نے دیکھ لیا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے جان نہیں لی، ہاں اپنے بندے کی جان نہیں لی، چھری نہیں پھروائی بندے پر، اللہ نے نہیں پھروائی، لیکن کیا ہوا کہ اس کا انجام، کہ کیسا انعام ملا، کیسی بشارت ملی. اور سلام علی ابراہیم، ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے روایت قائم کر دی کہ ابراہیم پر سلام کرتے ہیں. آج بھی ہم جو ہے کیا درود شریف میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کے یہ قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری کر دی. کس قدر بڑا امام ملا، اور اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. تو ہم بھی اپنی کوشش کریں، ہم نبی نہیں ہیں، ہم صحابی بھی نہیں ہیں، ہم تو ادنا ترین امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انتہائی کمزور الایمان، انتہائی ضعیف الایمان، جان نہیں لیں گے اللہ. نفس کی جان نکل جائے، سو دفعہ نکل جائے نفس کی جان، جتنا نفس مٹتا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا پیار خدا تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، انعامات کی بارش ہوتی ہے، برکتوں کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. ہم ارادہ کر لیں کہ ہم جان دے دیں گے، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف اب کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، نہ کریں گے نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں گے. یعنی جان بوجھ کر ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کو پتلون اور ٹی شرٹیں ان کو فار کی وضع قطع نہیں لا کے دیں گے، اس جیسی چیزیں نہیں لا کے دیں گے، ان کے جیسی وضع قطع ان کی نہیں بنائیں گے، ان کے جیسے بال نہیں کٹوائیں گے، ان کے جیسے انداز اور اتوار ہم ان کو نہیں اپنانے دیں گے. ہم ان کو سنت طریقے سکھلائیں گے، ہم ان کو صحابہ کے واقعات سنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آسان کر کر کے سنائیں گے، قرآن پاک کی قصے سچے قصے ہم ان کو سنائیں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے واقعات ہم ان کو سنائیں گے جو سچے بھی ہیں. سچ کا اثر ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی اثر ہوتا ہے. جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، کہانیاں سنانا بچوں میں اس سے کوئی خاص اچھائی پیدا نہیں ہوتی، ہم نے نہیں دیکھا. ہاں صحابہ کے واقعات کا ایسا اثر ہوتا ہے بچوں میں کہ وہ یاد رکھتے ہیں اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کی سچائی اور عشق کے کمال کی وجہ سے. اور تابعین کے واقعات ہم سنائیں گے، اولیاء کرام کے واقعات ہم سنائیں گے، کتنے یہ سارے قصے ہیں، اور جو ہے ایسی کتابیں مستند لے کے ہم ان کو سنائیں گے. اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کی عمر کے درجے کے اعتبار سے ان کو سنتوں پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں گے. اور اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، ہاں اپنے عمل کو مضبوط کریں. جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ تسبیح فاطمہ کی بغیر نہیں سوتا، روزانہ دیکھتا ہے کہ باپ میرا تسبیح لیتا ہے، تسبیح فاطمہ کرتا ہے، پھر استغفار پڑھتا ہے، اور میرے باپ اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، دھانی کروٹ پہ سوتا ہے، دروازے وغیرہ چیک کر کے دیکھتا ہے، لائٹیں بجھاتا ہے، سب یہ بچے نوٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کے حافظے میں یہ چیزیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں. اگر وہ کر نہ بھی سکے تو بھی ان کے اوپر ضرور گہرے اثرات ان سنتوں کے مرتب ہوں گے، ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان دیا تو اس کی ہمیں چار دیواری بھی دے دی کہ ہمارے ماں باپ مسلمان، پھر ہمیں چار دیواری دے دی کہ ہمارا محلہ مسلمان، پھر یہ بھی چار دیواری دے دی کہ ہمارا ملک بھی مسلمان. تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ جو ہے یہ جب ہر طرف اپنے سنتوں کا اجرا دیکھے گا، سنتوں پر عمل دیکھے گا، تو یہی سمجھ جائے گا کہ یہی طرز زندگی ہے. طرز زندگی اسی کو کہتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. بچہ بڑوں کی نقل کرتا ہے نہیں کرتا، جیسی بات بڑے کہتے ہیں بچہ بعض اوقات وہی چھوٹا بچہ وہی بات منہ سے نکالتا ہے، بڑوں کو ہنسی بھی آتی ہے کہ بھئی اتنا چھوٹا ہو کے یہ کیسی بات کرتا ہے، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایسے بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہمارے ہی کہنے، ہمارے ہی قول اور فعل تو وہ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر ہم سنت کے مطابق اپنے کو پابند کر لیں، انشاءاللہ تعالی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود انشاءاللہ تعالی وہ سنتوں پر عمل شروع کر دیں گے. اور اسی طرح گناہ سے بچنا اور بچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم بچوں کو گناہ کے کام پرووائڈ نہ کریں، گناہ کی چیزیں، آلات گناہ پرووائڈ نہ کریں، گناہ کا ماحول پرووائڈ نہ کریں، ایسی جگہ کھانے ہم نہ جائیں جہاں گناہ کا ماحول ہے، بے پردگی ہے، اور ایسی مارکیٹوں میں اور ایسے مواقع پر، ایسے کھیل کے میدانوں میں ہم نہ جائیں جہاں پر بے پردگی، بے حیائی ہے، گانا بجانا ہے اور گناہوں کا ماحول ہے. ایسی شادیوں تقریبات میں ہم نہ جائیں کہ جہاں پر گناہوں کا ماحول ہے، مخلوط اجتماع ہے. تو یہ ہمارے کام ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں. ایسے کپڑے ہم ان کو نہ لا کے دیں جس میں تصویر بنی ہوئی ہو، ایسے کپڑے ہم نہ لا کے دیں جو کفار کے شباہت رکھتے ہو، اور ان کے جیسے باتیں نہ کریں، ان کے جیسے الفاظ. انگریزی، میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انگریزی بولنا منع نہیں، انگریزی تو زبان ہے، جیسے اللہ کی بنائی ہوئی مختلف زبانیں ہیں اسی طرح سے ایک زبان انگریزی بھی ہے، مگر بدقسمتی سے ہم لوگ کافروں کے کلچر سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ترین ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جانور فرمایا ہے، جانور سے ہی بدتر. جو اللہ ہی کو نہ پہچانے تو انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، بھلے تم سورج پہ بھی پہنچ جاؤ ہماری بلا سے، تو اللہ ہی کو نہ پہچانے، ان سے بڑا بے عقل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے. یہ ظاہری دنیا کی ترقی ہے جس سے ہمیں ہم متاثر ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان بولنے میں جو ہے ہم بڑے کچھ قیمتی ہو گئے, ہماری قیمت بڑھ گئی. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. ایسے آدمی کو اپنی ایمان کی خیریت منانی چاہیے. بڑا برا یہ خطرناک مرض ہے کافروں کو اونچا سمجھنا, ان کا ادب اور اکرام کرنا. بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ کافر کا اکرام کسی نے کر دیا جان بوجھ کر تو وہ کافر, اس کے کفر کا اندیشہ ہے کہ کافر ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بدلیں اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے اپنے بچوں کو لے کے, آج بھی آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں یہ بچہ ہمارا اللہ والا ہو جائے. اپنی فکر ہی نہیں ہے, اپنے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے, گویا ہم تو بالکل پہنچ گئے ہیں, ہم تو سب سمجھ گئے ہیں اور ہم تو بڈھے ہو گئے, اب ہم کیا کریں, چلے ہماری تو زندگی گزر گئی, چلے یہ اللہ والا ہو جائے. نہیں بھائی, ہمیں بھی تو ضرورت ہے اللہ کو منانے کی, ہمیں بھی تو ضرورت ہے دوزخ سے بچنے کی, ہمیں بھی تو ضرورت ہے جنت میں دخول اولی کی, ہمیں بھی تو ضرورت ہے اللہ کی محبت کی. سب سے پہلے ہم اپنے لیے دعا کرایا کریں, سب سے پہلے ہم اپنی فکر کریں, اپنی ہم زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں کہ ہم بدل جائیں, ہم سنت کے مطابق اپنے ہر کام کریں. صبح اٹھیں تو سنت کے مطابق ہر کام کریں اور اسی طرح بول چال میں. اور سب سے بڑی چیز جو میں عرض کرتا رہتا ہوں اخلاق میں, ہمارے اخلاق جو ہے نا, میں تو اپنے کو کہتا ہوں کہ جب میں اپنے اخلاق کی طرف دیکھتا ہوں خدا کی قسم میں شرمندہ ہو جاتا ہوں, بہت ٹوٹ جاتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے میں گڑ گڑا کر یہی مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں بہترین اخلاق نصیب فرما دیجیے. ہمارے اخلاق بہت خراب ہیں, بہت کمزور ہیں. ہم نے سب کچھ نماز روزہ سمجھا ہے, بس اس حد تک ہم نے دین کو سمجھا ہے, اخلاق کو کوئی اہمیت ہی نہیں, حقوق العباد کو کوئی اہمیت ہی نہیں, ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو یہ خطاب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تیری آبرو اپنی جگہ ہے لیکن ایک مومن کی آبرو تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. کاش ہم اس کو سمجھیں, کاش ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے خدا کا خوف کریں, اچھے اخلاق سے پیش آئیں. کاش ہم اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں اور ساری مخلوق جو اللہ کے بندے ہیں, الخلق عیال اللہ, تمام خلق جو ہے اللہ کا خاندان ہے. اللہ کی عظمت ہوگی تو مخلوق کی بھی عظمت ہوگی, مخلوق کا اکرام ہوگا کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں, میرے عظیم مالک کے بندے ہیں, بہت ہی شان والے مالک کے بندے ہیں. ارے بھائی, وزیر اعظم کے اگر گھر جانا ہو جائے یا اس کے وزیر اعظم ہاؤس جانا ہو جائے تو آپ اس کے ہر نوکر چاکر حتیٰ کے جھاڑو دینے والے کا بھی اکرام کرتے ہیں کہ بھائی یہ وزیر اعظم کا جھاڑو دینے والا ہے. کچھ نہ کچھ تو اس کی عزت دل میں ہوتی ہے, لیکن احکم الحاکمین کے بندے ہیں الخلق عیال اللہ. سوچے تو صحیح کہ ساری خلق عظیم الشان احکم الحاکمین سے تعلق رکھتی ہے, سارے اس کے بندے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہے وہ ایسے برتاؤ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, عظیم الشان مالک ہمارا ناراض ہو جائے. اس لیے میرے عزیز و دوستو, سنت پہ جب ہم چلنے کی بات کرتے ہیں, دین پر جب ہم چلنے کی بات کرتے ہیں, تو ہم ضرور بے ضرور اپنی معاشرت, اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں, نماز کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں, وضو بھی اچھے طریقے سے کرنا سیکھیں, نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں. اور اس کو پانی وانی پلا دوں, سوچے نہیں اتنا کیوں خاصتا کیسے نہ خراب ہے, پانی پلا کے دیکھو کھانسی ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا تھا. خیر, تو ہم اپنے اخلاق کو بھی دیکھیں. ہاں, یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہر عبادت کو اچھے طریقے, ایک تو عبادت کرنا ہے, اب عبادت کی توفیق اللہ نے دے دی, وضو کرنے کی توفیق دے دی, نماز کی توفیق دے دی, اب اس کو ہم اچھا بنانے کی بھی فکر کریں, اچھا بنانے کی بھی کوشش کریں. ہاں, ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں زندگی اس لیے دی ہے, مفہوم ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے, اچھے طریقے سے رہتا ہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے, سلیقے سے, نزاکت سے, نظافت سے, لطافت سے اور طہارت کے ساتھ ادا کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ہم اپنے نماز روزے وغیرہ کو بھی اچھا بنائیں, لیکن ہم اپنی معاشرت اور معاملات, جو اکثر مسلمان اس سے بے خبر ہیں, حکیم الامت رحمہ اللہ نے بھی اس پر بہت رنج و غم کا اظہار فرمایا ہے. اور یقین جانے کہ یہ ساری معاشرت اور معاملات جب تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اولیاء اللہ سے مضبوط تعلق نہ رکھیں, صدق دل کے ساتھ اپنے حالات کی جب تک اطلاع نہ کریں, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو پورے پورے دین پر اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جان پر
ہنسی آ رہی ہے.
اب جو ہے وہ چھٹی ہونے والی ہے, آثار بڑا دیکھے آ رہے ہیں.
تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جان سر بگا سویرے دیو تبر ہے, بگوئے ملامت کوئی در بدر ہے, بشوق شہادت کوئی دار پر ہے. اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے, مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے. اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے, مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے. ملائک زخون شہیدان ملت محبت کی ہمت مت ہے میرے حیرت, کہا تھا بشر کی ہے فطرت, بلے شاد باش جنون محبت. تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے, بشر سے اعجاز غم کم نہیں ہے. تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے, بشر سے اعجاز غم کم نہیں ہے.
حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو غم اللہ کے راستے کا ہے یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے, یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اور نا سمجھ اور کمزور اور نادان لوگ ہم جیسے گھبرا جاتے ہیں, ذرا سا کوئی غم آ گیا, کسی نے کوئی بات بنا دی یا کسی نے تیکھی نظر سے دیکھ لیا کہ ارے یہ برقعے میں جا رہی نقاب ڈالی کوئی پرانے زمانے کی عورت, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تھوڑے دن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, گھبراؤ مت. پردہ شرعی جو ہے وہ خوب استقامت کے ساتھ کرو, نظر کی حفاظت خوب استقامت کے ساتھ کرو اور پورے دین پر خوب استقامت سے چلو. ان کو ترسیدہ رحم کی نظروں سے دیکھو جو بیچارے بے دین ہیں, جو بیچارے دین سے دور ہیں, ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ان کو بھی دین کی توفیق دے دے. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کس راستے میں کامیابی ہے, کس راستے میں ناکامی ہے. ناکامی کے راستے پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کرو, ان کو رحم کی نظروں سے دیکھو, بجائے اس کے کہ وہ تمہیں رحم کی نظروں سے دیکھے تم ان کو رحم کی نظروں سے دیکھو کہ یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں توفیق دی ہے دین میں چلنے کی, تو اے اللہ آپ ان کو بھی توفیق دے دیجیے. اور اللہ کے راستے کا غم معمولی غم نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا چبھ جائے تو سارے عالم کے پھول اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں, سلامی دیں. اس کانٹے کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے راستے کا کانٹا ایسا عظیم و شان ہے, ذرا سی کسی نے بات بنا دی, ذرا کسی نے دیکھی نظر میں دیکھ, یا کہیں ہم ایسی جگہ گئے جہاں دنیا داری کا ماحول ہے اور لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں, تو وہ بچائے اس کے کہ وہ تم پر ہنسے تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرو. ہم نہیں کہتے کہ تم ان پر ہنسو, اس لیے کسی کو گناہ کی حالت میں حقیر سمجھنا حرام ہے. تم ان پر ہنسو مت, ان پر رحم کھاؤ اور اللہ سے ان پر رحمت کی درخواست کرو, کیونکہ جس پر سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے وہی گناہ کرتا ہے, اور جس پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے. تو ان کے لیے تم دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے دیجیے, اور ہرگز مت گھبراؤ. یہی تو امتحان ہے, سارا امتحان ہی ہے یہ. کافر بھی قیامت کے دن ایمان لے آئیں گے, کہیں گے یا اللہ اب ہم ایمان لاتے ہیں, ہم نے تو دیکھ لیا جنت دوزخ کو. پھر اللہ تعالیٰ کو دوبارہ تھوڑی دنیا میں بھیجیں گے, اللہ فرمائیں گے یہ تو امتحان وہی تھا, ہماری بات پر ایمان لانا تھا بغیر دیکھے, ہمارے رسول پر ایمان لانا تھا بغیر دیکھے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تو معجزات بھی دکھلا دیے, انبیاء علیہ السلام سے پھر بھی کم وقت ایمان نہ لائے. ہمیں تو کوئی معجزات نظر نہیں آتے, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متى القى احبابی. ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے احباب سے کب ملوں گا. صحابہ کو بہت حیرت ہوئی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے احباب نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرے صحابہ ہو, میرے احباب تو وہ ہیں اور میں ان کے لیے مشتاق ہوں ان سے ملنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جنت ہی میں معاشر میں اور جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی, ضرور بالضرور اللہ کی رحمت سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد تمہارے بعد آئیں گے, اور مجھے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, اور وہ دین پر عمل کریں گے, میری سنتوں کو زندہ کریں گے. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دین پر عمل کرنا گویا انگارے کو ہاتھ میں لے کر چلنا ہے, ایسا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنا اس کا اجر و ثواب تم جیسے 50 لوگوں کے اجر و ثواب کے برابر ہوگا. صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا اس زمانے کے 50 لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس زمانے کے 50 لوگوں کے جیسا اجر و ثواب ملے گا. وہی بات, درجہ وہ نہیں ہوگا ہمارا, لیکن اجر و ثواب خدا تعالیٰ اس درجہ عطا فرمائیں گے. ہمت کے ساتھ ہم دین پر چلتے رہیں, اور کسی کے ہنسنے سے ہم متاثر نہ ہو, شرمندہ نہ ہو. شرمندہ ان کو ہونا چاہیے جو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے راستے سے انحراف کیے ہوئے ہیں, جانوروں کے طریقے پر چل رہے ہیں. شرمندہ ان کو ہونا چاہیے. جو داڑھی مونڈتا ہے شرمندہ اس کو ہونا چاہیے, داڑھی والے کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. جو پہ ٹوپی کے پھرتا ہے بغیر ننگے سر پھرتا ہے اس کو شرمندہ ہونا چاہیے, ٹوپی والے کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. جو ٹخنے ڈھانک کر چل رہا ہے مرد اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں جانوروں کی نقل کر رہا ہوں, خدا تعالیٰ کی نظر محبت سے میں گر رہا ہوں, بے قیمت ہوا جا رہا ہوں. اور جو ٹخنا کھول کے چل رہا ہے اس کو ہرگز شرمندہ ہونا نہ ہونا چاہیے, بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. جو پردہ کر رہا ہے تو اس کو ہرگز شرمندہ نہ ہونا چاہیے, یا جو پردہ کر رہی ہے اس کو ہرگز شرمندہ نہ ہونا چاہیے, بلکہ شرمندہ اس بے حیا کو ہونا چاہیے جو اپنے جسم کی نمائش کرتی پھر رہی ہے اور جانوروں کی نقل کرتی پھر رہی ہے. ہرگز جو ہے ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی طرف, دین پر عمل کی توفیق دی, اور اپنے گناہوں پر اور خطاؤں پر ہم استغفار کر کے پھر اپنے اللہ کو مناتے رہیں, بار بار مناتے رہیں.
تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے, بشر سے اعجاز غم کم نہیں ہے. بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر, دلوں میں جم جم کے کیا عشق نے گھر گھر. بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر, مزام کو آیا جو اس سنگ در پر, تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر. مزام کو آیا جو اس سنگ در پر, تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر. وہ دل جس نے جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل سب کاموں پر تمہارا نہیں ہے, وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل سب کاموں پر تمہارا نہیں ہے. کبھی تو باہ فغارو رہا ہوں, کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں, کبھی خلشی میں پا رہا ہوں, کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں. تیرے غم کا جو جوہائے مارا نہیں ہے, کسی کا وہ پر تمہارا نہیں ہے. جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر تر, جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر. سنا ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در, سنا ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در. یہی ہے شب و روز فریاد اکثر, جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا. جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوزخ ڈھانکی گئی ہے شہوات سے, یعنی دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. پس جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مبتلا کر دیتا ہے یعنی گناہوں میں, وہ دوزخ کا پردہ چاک کرتا ہے یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور جنت ڈھانکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے. پس جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے, وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خلاصہ مفہوم حدیث مذکور کا یہ ہے کہ دوزخ تک کوئی شخص نہ پہنچے گا جب تک کہ وہ شہوات کا یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا. اسی طرح کسی شخص کو جنت تک رسائی نہ ہوگی جب تک کہ وہ عبادات کی اور گناہوں سے حفاظت کی محنت نہ برداشت کرے گا. جو شخص جس حجاب کو چاک کرے گا وہ اس حجاب کے محجوب تک واصل ہو جائے گا, یعنی جو پردے کے پیچھے جو چیز ہے اس سے مل جائے گا. فمن ہتک الحجاب وصل الی المحبوب محجوب. ترجمہ, جس نے پردہ پھاڑا وہ پردے کے پیچھے والی شے سے ملا. اس سے معلوم ہوا کہ العلم حجاب اللہ, علم پردہ ہے اللہ کا. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب علم تک رسائی ہو گئی خدا کی معرفت عطا ہوگی. اس حدیث میں شہوت سے مراد خواہش حرام ہے, جیسے شراب, زنا, غیبت اور دوسرے جو بھی گناہ ہیں. اور جائز راحت میں حرج نہیں, مگر عیش کی زیادہ فکر اور کاوش مانع قرب ولایت ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے وہ محروم رہ جاتا ہے اگر دوسری چیزوں میں مشغول ہو گیا تو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتیں چل رہی ہیں. قمیص یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالے پھر دایاں. اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالے پھر دایاں. جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں. اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارے پھر دائیں پاؤں سے. نشدی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے. پہلی روایت ہے کہ مشکات شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا. خازن جنت پوچھے گا کہ کون ہے,
میں کہوں گا کہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا کہ آپ ہی کی نسبت مجھ کو حکم ہوا ہے کہ آپ کے قبل کسی کے لیے نہ کھولوں. سبحان اللہ. روایت کیا اس کو مسلم نے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری جملہ پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے, ہمارے مسائل کو حل فرما دے, ہر پریشان حال کی مدد فرما, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دے اور تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما. اللہ اپنے قرب اعظم نصیب فرما, اللہ اپنی محبت کاملہ معرفت کاملہ نصیب فرما, اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, بے اولادوں کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما, جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ کو اپنے کرم سے نیک صالح رشتے عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما, ظلم اور زبردستی اور ناانصافی کا خاتمہ فرما. اے اللہ عدل و انصاف اور برکت اور رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ امن و امان عطا فرما, سکون اور چین عطا فرما, اور اے اللہ ہر جان کی حفاظت نصیب فرما, جانوں کی حفاظت, مالوں کی حفاظت, عزت آبرو کی حفاظت نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے, ہمارے ملک میں اللہ اسلامی نظام نافذ فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, اس کی کوتاہی تقصیرات کو اللہ معاف فرما. اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سب دوستوں کو, گھر والوں کو, اے اللہ اور سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.